أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أداءهم. أعزائي المحترم، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ یہ تقریب سعید ایک حج ولیمے کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے اور امر مستحسن ہے، اور روایات اور اسلاف کی روش اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسے متبرک اور نورانی محفلوں کا انعقاد کیا جائے. حج ولیمہ، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ انسان جب حج بیت اللہ سے مشرف ہو تو واپسی پر اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل محلہ اور اپنے دوستوں کو دعوت دے اور ان کے لیے طعام اور محضر کا انتظام کرے. یوں تو دین اسلام میں اطعام و طعام کی، یعنی کھانا کھلانے کی دسترخوان لگا کر دوسروں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ فضیلت دو چندہ ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک وہی معروف ولیمہ ہے جو شادی اور عقد نکاح کے بعد، اور ایک وہ کہ جس میں آج ہم اور آپ شامل ہیں. ایزن محترم، حج ولیمہ مستحبات میں سے ہے اور حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے. خود یہ دعوت ایک تشویق کا اور ترغیب کا سبب بنتی ہے ان افراد کے لیے کہ جو حج بیت اللہ پہ نہیں گئے ہیں. دین اسلام نے جو کچھ واجبات ہم پہ عائد کیے ہیں ان میں سے ایک عظیم رکن حج ہے، یعنی اللہ کے گھر کا قرض کرتے ہوئے ایک خاص لباس پہن کر، ایک خاص زمانے میں، ایک خاص مکان پر لبیک اللہم لبیک کہہ کر اپنی حاضری کا نام ہے. یعنی ایک بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے حج بیت اللہ کی سعادت پاتا ہے، تو روایات میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. لیکن ہم جب معاشرتی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہاں افراط اور تفریط بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ افراط و تفریط حج بیت اللہ کے معاملے میں بھی ہے اور زیارات کے معاملے میں بھی ہے اور عمرے کے معاملے میں بھی ہے. وہی توہمات جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ ارے جناب، ابھی تو حج واجب نہیں ہوا، ابھی تو مکان نہیں بنوایا، ابھی تو بیٹی کی شادی نہیں کی، ابھی تو فلاں ہے، ابھی تو یہ کام ہے، ابھی تو وہ کام ہے، اس قسم کی چیزوں سے اگر انسان حج کو ٹال رہا ہے اور خدا نخواستہ وہ حج کیے بغیر مر جائے اس عالم میں کہ اس پہ حج واجب ہو چکا ہو، تو وہ دین اسلام پہ نہیں مرتا، وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے. توجہ رکھیے گا، میں پہلے والدین کو حج کرا لوں، میں پہلے زوجہ کو حج کرا لوں، میں پہلے فلاں قرضہ دے دوں، میں مجھے یہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے گڑی ہوئی ہیں خام خیالی کے عنوان سے کہ حج سے بچ جائیں گے، تو ممکن ہے کہ انسان یہاں پہ حج جیسی سعادت سے محروم رہ جائے، لیکن روز قیامت جب وہ محشور ہوگا تو وہ دین مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ میں محشور نہیں ہوگا، بلکہ وہ عالم کفر کی صورت میں در حقیقت اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب کافروں کے ساتھ ہوگا. یہ روایات جو اتنی تاکید کرتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جتنا جلد ہو اس فریضے کو ادا کرے، اچھا حج کے لیے کمانا بھی واجب نہیں ہے کہ آپ کمائیں؟ اگر آپ کو خدا نے استطاعت دی ہے، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ آنے جانے کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں، گھر والے آپ کے کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوں، تو پھر آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کی اور بھی شرائط ہیں، بدنی استطاعت ہے، راہ کا پر امن ہونا ہے، وہ دیگر استطاعت اپنی جگہ ہیں۔ یہاں پہ ایک فقہی نقطہ بیان کر کے آگے کی طرف قدم بڑھاؤں۔ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آسانی سے ایک اماؤنٹ قرض کے طور پہ لے اور اس سے حج کرے اور اس کو انسٹالمنٹ میں بہت ایزیلی ادا کر سکتا ہے اور وہ قرض لے لے اس عنوان سے، تو اس پہ حج واجب ہو جائے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو انسٹالمنٹ کی صورت میں ادا کر سکتا ہے۔ اب خود آتے ہیں کہ روایات میں حج کو جس عنوان سے بیان کیا گیا ہے کہ حج اسلامی تعلیمات کا وہ رکن رکین ہے کہ جس کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، وہ مشہور معروف روایت جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے وہ یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ، نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور ولایت، یعنی اس میں بھی حج کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ فروع دین اپنی جگہ ہے لیکن وہ رکن رکین جو در حقیقت وہ پانچ بنیاد ہیں کہ جن پر اسلام قائم، ان میں سے ایک حج ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی آخری وصیت میں فرماتے ہیں، اللہ اللہ، خدا را خدا را، حج بیت اللہ کو ترک نہ کرنا، حج بیت اللہ کو ترک نہ کرنا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا آخری وصیت میں جن اہم ترین چیزوں کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرا رہے ہیں۔ اب آ جائیے گفتگو کے تیسرے مرحلے پر کہ روایات میں اتنی تاکید ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ اعلان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ خدا کی تعمیر کی اور بنیادوں کو کھڑا کر دیا، دیوار اٹھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آواز دو لوگوں کو حج کے لیے۔ انہوں نے آواز دی، کہا کہ اے خدا، لوگ میری آواز نہیں سن رہے، تو خدا عالم نے کہا تم پکارو، میں تمہاری آواز کا ابلاغ کر دیتا ہوں لوگوں پر۔ اور یہی روایت عالم زر کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے عالم زر میں اس دنیا کی خلقت سے قبل جو عالم تھا، جہاں پر روحیں موجود تھیں، وہاں پر حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا اللہ کے حج کے لیے۔ اب یہ تکمیلی مسائل ہیں، ان کو مادی و تشریح مسائل سے ہرگز مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ تکوینی مسائل تکوینی فیز میں جا کے حل کیے جاتے ہیں، تشریعی مسائل تشریعی فیز میں جا کے حل کیے جاتے ہیں۔ عالم تکوین میں، عالم زر میں، عالم اروا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی لوگوں کو، تو جن روحوں نے اس عالم زر میں جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا، دنیا میں آنے کے بعد وہ اتنی ہی مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوں گے۔ یہ ایک اور فضیلت ہے۔ اب آ جائیے، حج کیا ہے؟ حج ایک وہ سالانہ عبادت ہے کہ جو سال میں ایک مرتبہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہ پر کچھ افعال کو انجام دیا جاتا ہے، جن کو حج کہا جاتا ہے۔ حج کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو حج کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن حج اصطلاحی طور پر کچھ اعمال و مناسک کی ادائیگی کا نام ہے کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑے، حرم امن الہی میں جائے، اپنے لباس کو اتارے، دو بغیر سلے ہوئے لباس کو پہنے جس کو گرہ لگا کر ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے۔ جب انسان محرم ہو جاتا ہے، احرام پہن لیتا ہے، تو اس پر بہت سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہی کام جو عام زندگی میں حلال تھے وہی کام در حقیقت حرام ہو جاتے ہیں. خوشبو لگانا عام حالت میں جائز ہے, محرم ہو جائے تو خوشبو لگانا حرام ہو جاتا ہے. بال توڑنا, خون نکالنا, کسی حشرے یا کیڑے کو مارنا, آئینہ دیکھنا, اسی طریقے سے اور بہت سارے کام ہیں کہ جو محرم پہ حرام ہو جاتے ہیں. کیوں خداوند عالم ان جائز کاموں کو حرام کر رہا ہے کہ اے میرے بندے, اے میرے حاجی, اے میرے عبد, تو جو اتنی دور سے میرے پاس چل کے آیا ہے, یہ حج ایک ایکسرسائز ہے, اسپیریچول ایکسرسائز ہے, روحانی ورزش ہے, مشق ہے کہ انسان ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کرے کہ حلال ترین کاموں کو بھی اللہ کے حکم سے انسان چھوڑ دیتا ہے. شبلی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا نام صوفیہ میں اور عرفا میں بیان کیا جاتا ہے. وہ امام معصوم کے پاس پہنچتا ہے اور امام معصوم سے کہتے ہیں کہ تم حج کر کے آئے ہو؟ جی مولا ہم حج کر کے آئے. کہا کہ جب احرام اتارا تھا تو کیا یہ نیت کی تھی؟ کہا کہ نہیں. کیا جب غسل کیا تھا تو یہ نیت کی تھی؟ کہا کہ نہیں. جب بیت اللہ کے گرد طواف کیا تھا یہ نیت کی تھی؟ کہا کہ نہیں. تو امام نے کہا تم نے حج نہیں کیا. یہ لباس کو اتار کر سفید لباس کو پہننا احرام کے, یعنی لباس سے گناہ اور معصیت کو اتارنا ہے. غسل کرنا یعنی گناہوں سے غسل کرنا ہے. حج بیت اللہ کے گرد طواف کرنا صرف پتھر کے ایک گھر کے گرد طواف کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مرکز و محور کائنات کے گرد طواف کرنا ہے کہ جس کو سمبل کے طور پر کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے اور حقیقت میں اسے خدا یا اللہ کہا جاتا ہے. کہ ایک کعبے کے گرد طواف کرنا یعنی اے اللہ میں تیرے گرد طواف کر رہا ہوں, تیری ذات کے گرد طواف کر رہا ہوں, یعنی اب میری پوری زندگی کا سینٹر جو ہے وہ تیری ذات, تیری ہستی اور تیرے احکامات ہوں گے. وہ اگر انسان صرف ایک چار دیواری کے طواف کر کے آ جاؤ, دل میں یہ نہ ہو کہ خدا کے قوانین, خدا کے احکام, خدا کی شریعت, خدا کے لاز جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو اوبے نہ کیا جائے, اس کو زندگی میں اپلائی نہ کیا جائے, تو پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں سے کہہ رہا ہے کہ سفید لباس پہن کر آؤ, یعنی اپنی شناخت کو توجہ رکھے گا. اپنی شناخت, انسان کی شناخت زبان سے ہوتی ہے, کپڑوں سے ہوتی ہے, لہذا اپنی شناخت, وہ کپڑے جن پہ تمہیں بڑا ناز ہے چھوڑ دو, بغیر سلے ہوئے کپڑے جن کو ایک گرہ لگا کر تم سادگی کے ساتھ آؤ. خود سفید لباس میں بھی بہت ساری حکمتیں, بہرحال میں اس وارد نہیں ہوں گا, وقت مختصر ہے. ایک زبان ہو جاؤ, تمہارا مرکز, تمہارا محور ایک ہونا چاہیے, وہ کعبۃ اللہ. اللہم لبیک, اللہم لبیک, لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت. یہ کیا ہے؟ یہ تلبیہ ہے کہ انسان مستحب ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, مجھے پتا ہے کہ آپ دور بیٹھے ہیں لیکن کم سے کم صلوات کا سہارا تو لے سکتے ہیں نا. حج کے لیے احرام پہنا ہے, اصحاب تلبیہ کریں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, امام کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے, امام ادا نہیں کر پا رہے. تو راوی کہتا ہے کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا سادہ سا جملہ آپ کی زبان پہ نہیں آ رہا اور آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو رہی ہے؟ امام نے ایک بہت ہی معنوی اور روحانی جواب دیا. امام نے کہا کہ اگر میں نے کہا اے اللہ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اگر میں نے یہ کہا اور اللہ نے کہا مجھے تیری حاضری قبول نہیں. دیکھیے امام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے, امام معصوم, توجہ رکھے گا. لبیک اللہم لبیک یعنی اللہ اب میں حاضر ہوں, لباس کی شناخت, زبان کی شناخت, وطن کی شناخت سب کچھ چھوڑ دی میں نے, اب میری ایک شناخت ہے, وہ ہے دو سلے ہوئے لباس, دو بغیر سلے ہوئے لباس, سفید کفن کی مانند, یہ میری شناخت ہے. مال دنیا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں, وطن چھوڑ کے آیا ہوں, تنہ تنہا معمولی سے آذوقہ لے کر آیا ہوں. اور پھر جب انسان میدان عرفات میں نکلتا ہے, محشر میں نکلتا ہے, منا میں رکتا ہے, یہ سارے اس کو قیامت سے تشبیہ دی گئی ہے. اب حضرات زیارتوں پہ گئے ہوں گے, عمرے پہ گئے ہوں گے, حج پہ گئے ہوں گے انشاءاللہ, زیارات اتوات عالیات پہ گئے ہوں گے, کچھ لوگ دیکھا ہوگا بہت مختصر سا سامان ہوتا ہے ان کے ساتھ, کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے بیگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اٹھائے نہیں اٹھ رہا ہوتا, گھسیٹ رہے ہیں لے کے چل رہے ہیں, دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی حسرت سے کہ جناب اس کا مختصر سامان ہے کتنی آسانی سے جا رہا ہے. یہی صورتحال حج کے میدان میں بھی ہوتی ہے, مختصر سامان ہوتا ہے انسان اٹھا کے چل دیتا ہے, لیکن جس کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. اس حاجیوں کے نکلنے کو میدان قیامت سے, میدان حشر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کے پاس جتنا سامان دنیا ہوگا وہ اتنا ہی پریشان ہوگا. فی حلالہا, امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی حلالہا حساب و فی حرامہا عذاب. یہ پوری زندگی کا فلسفہ مولا کائنات کے دو سینٹنسز میں, دو جملوں میں سمو دیا. فی حلالہا حساب, دنیا میں حلال کمایا ہے حساب دینا پڑے گا, وہ فی حرامہا عذاب, دنیا میں حرام کمایا ہے حرام خرچ کیا ہے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. جس کو چھٹے امام نے فرمایا ایک چوکی ہے جہاں پر ایک کشتی کا مثلا کسٹم کیا جا رہا ہے, کشتی جتنی بھری بھی ہو اس کو اتنی ہی دیر لگی کلیئرنس میں, تم یہاں سے جو کچھ لے کے جا رہے ہو روز قیامت کی 50 گھاٹیاں ہیں, ہر گھاٹی پہ تم سے سوال ہوگا اتنی دیر لگے گی. لہذا حج کے لیے کہا کہ قیامت کو یاد رکھو, تو لباس کی شناخت, زبان کی شناخت, وطن کی شناخت اتار دی. ایک لباس, ایک صدا, ایک جہد اور ایک قبلے کی طرف کھڑ کے سب مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں, چہرہ ان کا خدا کی طرف ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ خدا وند عالم پوری دنیا سے مسلمانوں کو جمع کر کے در حقیقت ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے دنیا کے مسلمانوں, 22 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 25 لاکھ, جو جتنے بھی مسلمان جمع ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی طاقت و قدرت ہے. ایک روزانہ کی عبادت ہے جو 5 وقت نماز کی صورت میں ہے, ایک جمعے کی عبادت ہے جو ہفتہ وار صورت میں ہے, ایک سالانہ عبادت ہے جو عیدین کی صورت میں ہے, اور ایک زندگی کی انٹرنیشنل لیول پر عبادت ہے جس کو حج کہا جاتا ہے. یعنی دنیا کے تمام مسلمان جمع ہوں اور آپس میں اتحاد و وحدت و یگانگت کا درس حاصل کریں, اور یہاں سے جانے کے بعد اللہ کے سفیر بن جائیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سفیر بن گئے اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. اب ہر حاجی یہاں سے لوٹتا ہے تو وہ اللہ کا سفیر بن کر, میسنجر بن کے لوٹتا ہے. اصل حاجی وہ نہیں ہے کہ جو احرام باندھ کر طواف کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے آ جائے, اصل حاجی وہ ہے جو اپنے وطن آ کر بھی حج کی پریکٹسز کو انجام دیتا رہے. اصل ظاہر وہ نہیں ہے کہ جو امام حسین کی یا حضرت علی کی یا مولا کائنات کی یا دوسرے آئمہ کی زیارت کر کے آ جائے, اصل ظاہر وہ حج آنے کے بعد بھی انہی اعمال کو اسی طریقے سے یہاں پر اپلائی کرتا رہے. ہم میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو حج کر کے آ گئے اور زیارت کر کے آ گئے جناب, بس اس کے بعد پھر دنیا سے دوبارہ سے دنیا کے رنگ رنگنے شروع ہو جاتے ہیں, نام کے حاجی اور نام کے ظاہر ہوتے ہیں. اصل حاجی وہ ہے, اصل ظاہر وہ ہے کہ جو در حقیقت اس پاکیزہ اعمال کو جاری و ساری رکھتا ہے. بات مختصر کروں اور 2-3 منٹ کی زحمت, اور اس کے بعد گفتگو ختم کر کے دعا کروں گا. اعزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد و متفق ہوں. آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, ابھی ناروے کا واقعہ آپ نے دیکھا, قرآن کریم کو جلانے کا, جو آزادی صحافت, آزادی بیان کی بات کرتے ہیں اور دینی مقدسات پر حملے کرتے ہیں, یہ کس طرح آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں. ایک ہولوکاسٹ ان سے برداشت نہیں ہوتا, ایک راجر گارو جو فرانس کا مصنف ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا, وہ جب یہودیوں کے جھوٹ پہ لکھتا ہے تو سراپا احتجاج بن جاتے ہیں. لیکن یہی یورپ ہے کہ جو درہاگے کبھی خاکے بناتا ہے, کبھی توہین آمیز کلمات ادا کرتا ہے, کبھی قرآن کریم کو جلانے کی اجازت دیتا ہے. آج کشمیر دیکھیں, آج بہت سارے مسائل ہیں ممالک کے جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. آج یمن کی صورتحال دیکھیں, کس طرح سعودی عرب جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے, بدترین ظلم و جنایت جو روا رکھی گئی ہے یمنیوں کے ساتھ, آج دن بچے مر رہے ہیں. یہ ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حج جیسی عظیم الہی اور عالمی عبادت میں پوشیدہ ہے. حج کی ایک روحانیت ہے, ایک اس کا ظاہر ہے. ظاہری ہے کہ مسلمان متعین ہوں. کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ایک قبلہ کی طرف, ایک کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ضرورت اس امر کی ہے کہ حج کی سعادتوں کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں حج بیت اللہ کے لیے آمادہ ہوں. کئی جگہ نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ گیا تو وہاں محل میں لکھا تھا 10,000 روپے اور حج بیت اللہ, 50,000 روپے اور مثلا حج بیت اللہ اور زیارت مثلا مکہ و مدینہ و شام و نجف و ایران و عراق. کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ابتدا عمر سے حج سے کرے کہ میں اپنی زوجہ کو, اپنے شریک حیات کو اپنے پیسے سے حج کراؤں گا. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ حج ولی میں ہوں, سادگی سے ہوں, ان میں مومنین کو دعوت دی جائے اور ایسی گفتگو کی جو دلوں میں اتر جائے, ایسی گفتگو جو لوگوں کی تشویق و ترغیب کا سبب ہو, ایسی گفتگو جو لوگوں کو آمادہ تیار کرے کہ وہ اپنے ان فرائض کی طرف جن سے ہم منہ موڑے بیٹھے ہیں, جن کی وجہ سے برکتیں ہماری زندگی سے اٹھ گئی ہیں, وہ برکتیں دوبارہ آئیں اور ہم ان واجبات کی طرف رخ کریں. ہم ظاہری چیزوں سے تو بہت برکت لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے واجبات کی ادائیگی کے ذریعے سے جو برکتیں رکھی ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, تولا, تبرع, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عزیزان گرامی, لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان واجبات کی طرف توجہ دیں اور ان کی روحانیت کی طرف توجہ دیں. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ حج کر کے آتے ہیں لیکن وہ روحانیت حاصل نہیں کر پاتے, ان کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا, خدا نہیں ہوتا, احکام نہیں ہوتے, دین نہیں ہوتا. وہ زیارات کر کے آتے ہیں, ان کی زندگی میں زیارات کا اثر واقعی نہیں رہتا. ایک شادی میں جانے کے اتفاق کو مس گیدرنگ تھی, بڑی مشکل سے پارٹیشن کرایا ہم نے کہ جناب آپ پردہ کرائیے, اس کے بعد جناب بیٹھ گئے. دیکھو متدین لوگ, داڑھی والے, نمازی, پرہیزگار, متقی, وہ سب اس مس گیدرنگ میں موجود تھے ماشاءاللہ سے. یہ کیسی نمازیں ہیں, یہ کیسا روزہ ہے؟ کچھ وہ تو جو مشی کر کے آ رہے تھے ابھی کربلا سے, ان کے نام کے ساتھ ظاہر حسین کربلا ہی, وہ پتہ نہیں کیا کیا لگا, وہ حسین ہی لگا ہوا تھا, وہ سب اسی مس گیدرنگ میں شادی میں شریک تھے. وہ کربلا کی زیارت کا نور کہاں گیا؟ وہ حج بیت اللہ سے آپ آئے, وہ نور کہاں گیا؟ حاجی وہ نہیں جو مکے میں حاجی ہو, حاجی وہ ہے جو رہتی دنیا تک احرام حج کے سائے میں گناہوں کے لباس کو اتار کر خدا کی نورانیت کا لباس پہن کر اپنی زندگی گزارے. آئیے خدا کی طرف رجوع کریں, آئیے اللہ کی طرف رجوع کریں, آئیے اللہ سے آشتی و دوستی کریں. وہ اللہ جو دن و رات انتظار کرتا ہے, وہ اللہ جو نماز کے اوقات مؤذن کے ذریعے سے آواز کا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر ہمیں بلواتا ہے کہ اے میرے بندے آ جا, تو بھٹک گیا ہے, تو گمراہ ہو گیا ہے, ادھر آ جا. ہم دنیا بھر کے جھمیلوں میں مصروف رہتے ہیں, پیغامات دے رہے ہوتے ہیں, کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں, تخمینے لگا رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, ریٹس چیک کر رہے ہیں, ہر چیز چیک ہو رہی ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. عزیزان گرامی, اہل بیت قرآن کا راستہ یہ, نبی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف آؤ. انہوں نے اللہ کی طرف بلایا ہے, انہوں نے خدا کی طرف بلایا ہے. آئیے اس حج ولیمے میں خدا سے دعا کریں کہ خداوندہ تو ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وہ گناہ کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو معاف فرما. ہمیں واجبات کی ادائیگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے وہ واجبات جو چھٹ گئے ہیں انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نوجوان, ہمارے قوم کے وہ افراد جو حج اور زیارات کے متمنی ہیں ان کو اس سے مشرف فرما. جو حج و زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں, خصوصاً مون بھائی اور ان کے ساتھ جو افراد گئے تھے, اور آپ میں سب جو جو اس سال گزشتہ سال یعنی اسلامی لحاظ گزشتہ سال کہہ رہا ہوں، ہم محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے، گزشتہ سال حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حج کو ان کی زیارات کو قبول فرما، ان کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور فرما، وہ امام مہدی علیہ السلام کے جن کا ظہور خانہ کعبہ سے ہوگا، جو آ کر کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، میرا ظہور ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، بار الہ اس محفل میں جتنے بھی حاجات لے کر آئے ہیں بحق محمد و آل محمد، ان کی حاجات شریعہ قبلہ پر محمد و آل محمد صلوات